न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रजा है, रब की रजा है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ دار الافتاء اہل سنت الحمد للہ عز و جل اس سلسلے میں ہم اپنے شرعی مسائل کے جوابات اور ان کا حل فقہ حنفی کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں درست انداز سے سلسلہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابتدا میں نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت سماعت کرتے ہیں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض حج کرو بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب الحمدللہ عز و جل دار الافتاء اہل سنت سے مفتی جمیل صاحب الحمدللہ ہمارے سلسلے کی رونق ہیں اور آپ آج ہمارے سلسلے میں مسائل کا حل ارشاد فرمائیں گے بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے فضائل فوائد اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں اور وہ عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنے علم کی کمی کی وجہ سے کچھ غلطیاں ایسی کر رہا ہوتا ہے جس سے اس کی نماز نہیں ہو پاتی تو نماز کے لیے جو ضروری باتیں ہیں ان کو جاننا ہے ان کو سمجھنا ہے گزشتہ سلسلے میں ہم نے نماز کی شرائط پر گفتگو اسٹارٹ کی تھی آج انشاءاللہ عز و جل جو باقی شرائط رہ گئی تھیں ان کے بارے میں ہم سنیں گے لیکن پہلے گزشتہ سلسلے میں جو کچھ مدنی پھول بیان ہوئے تھے اور جو شرائط بیان ہوئی تھی ان کا مختصر انتہائی مختصر خلاصہ اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آگے مزید شرائط ہم شامل کریں گے جی مختصر
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نماز شروع کرنے سے پہلے 6 باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے جن کو نماز کے شرائط کہا جاتا ہے نماز کے 6 شرائط میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ طہارت ہے
ٹھیک
ستر عورت استقبال قبلہ وقت نیت تکبیر تحریمہ
ٹھیک
تو طہارت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نماز پڑھتے وقت ہمارا جسم ہمارے کپڑے اور جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے
ٹھیک ہے
جسم کی پاکیزگی کے اندر وضو اور غسل کا ہونا بھی شامل ہے
ٹھیک ہے
دوسری شرط ہے سترے عورت سترے عورت کا معنی یہ ہے کہ جسم میں مرد اور عورت کے اعضاء میں جن کا چھپانے کا شریعت مطہرہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے
جی
ان اعضاء کا چھپانا
ٹھیک ہے
تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یعنی ناف کے بالکل نیچے سے ہی یہ چھپانے والے اعضاء شروع ہو جاتے ہیں تو ناف کے بالکل نیچے سے گھٹنوں سمیت یہ مرد کے لیے پورے حصے کا ان کا چھپانا ضروری ہے اور عورت کے لیے چہرہ دونوں ہاتھ ٹھیک ہے گٹوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک تو اس کے علاوہ جتنا بھی جسم ہے ان سب کا بالوں کا بھی گردن کا بھی کان کا بھی گلے کا بھی ان کا چھپانا ضروری ہوگا نماز کے حوالے
سے یہاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جیسے ٹخنوں تک پاؤں کا آپ نے ارشاد فرمایا اب وضو میں جس طرح دھونے کا ہے تو ٹخنوں سے اوپر تک دھونے کا ہے ٹخنوں سے اوپر تک دھوئے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے تو یہاں چھپانے میں ٹخنوں سے اوپر تک کا ہے ٹخنوں سے نیچے تک کا ہے چھپانے میں وہ کیا شامل رہے گا
تو پاؤں میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کو ٹخنے کہا جاتا ہے اور ہاتھوں میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کو گٹے کہا جاتا ہے تو یہ جو گٹے ہیں یہ جو ہڈی ہے نا یہ جوڑ یہ جوڑ کلائی کا حصہ ہے
صحیح
تو عورت کے لیے اس سے نیچے کا حصہ کھولنا وہ جائز ہے نماز کے اندر اس ہڈی کا چھپنا ضروری ہے یہ کلائی کا حصہ ہے
ٹھیک
اچھا اسی طریقے سے جو ٹخنے ہیں یہ پنڈلی میں شامل ہیں
ٹھیک ہے یعنی ان کا چھپنا
پنڈلی یعنی گھٹنے سے نیچے کا جو پوری جو ٹانگ کا حصہ آ رہا ہے نا یہ پنڈلی کہلاتی ہے اور پنڈلی کے اندر یہ ٹخنے شامل ہیں
ٹھیک.
وضو میں ٹخنے دھونے میں شامل ہیں
صحیح,
لیکن اعضاء سطر میں یہ ٹخنے پنڈلی کا حصہ کہلائیں گے اور یہ پنڈلی کے اندر ہی شمار کیے گئے ہیں, ان کو چھپانا ہوگا عورت کے لیے. رہا معاملہ مرد کا تو مرد کے لیے یہ اعضاء سطر میں شامل نہیں ہیں یہ گٹے اور پاؤں کے ٹخنے, لیکن عورتوں کے لیے ٹخنے بھی اعضاء سطر میں شامل ہیں اور گٹے بھی اعضاء سطر میں شامل ہیں. اس کے بعد آتی ہے استقبال قبلہ کی شرط. استقبال قبلہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے والے شخص کا کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ ہونا یہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے,
تو نمازی کا قبلہ رخ ہونا یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف اس کا سینہ بھی ہو, اس کا چہرہ بھی ہو,
ٹھیک ہے,
مکمل وجود کعبۃ اللہ شریف کی طرف متوجہ رکھے.
صحیح.
تو اب اس کے اندر جو سینہ ہے نا, سینے کا کعبۃ اللہ شریف کے سامنے ہونا یہ شرط ہے.
صحیح.
اب گردن تو ادھر اور ادھر ہم دائیں بائیں پھیرتے ہیں, تو چہرے کا دائیں بائیں ہونا یہ اس سے نماز پہ اثر تو پڑے گا, بلا وجہ کوئی اپنے چہرے کو یوں یوں نماز میں ہلاتا رہے. تو نماز کے اندر جو اصل جو شرط ہے وہ ہے سینے کا قبلے کی جانب ہونا یہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
رہا معاملہ چہرے کا, تو چہرہ قبلے سے پھیرنا یہ پھر اس صورت میں جائز نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے اگر اس نے جان بوجھ کر
جی
اپنا سینہ ہی کعبۃ اللہ شریف کے سمت سے بالکل پھیر دیا, جیسے ہمارے یہاں پہ جانب مغرب قبلہ ہے, تو اگر کوئی شمال یا جنوب کی طرف ہی رخ چڑھ لیتا ہے, گھوم
جاتا ہو جاتا ہے نماز کے دوران,
تو اس صورت میں اگر جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر بھولے سے ایسا ہو گیا,
صحیح,
اور اس کو پتا نہیں تھا اور بھولے سے ہی اپنا سینہ اس نے کعبۃ اللہ شریف سے پھیر دیا ہے, تو اس میں حکم یہ ہے کہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے پہلے پہلے واپس اگر آ گیا تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی. اور اگر تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار یہ کعبۃ اللہ شریف سے بالکل پھیرا رہا تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی.
سب ایک مسئلہ یہاں پر اسی متعلق پوچھنا چاہوں گا, استقبال قبلہ کر کے کوئی نماز ادا کر رہا ہے, اس کا سینہ بھی قبلے کی طرف ہے, چہرہ بھی قبلے کی طرف ہے, کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ مسبوق ہے یعنی امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوا تھا, کچھ رکعتیں رہ گئی تھیں اور آخری صف میں یہ شامل ہے, جو افراد پہلی صف میں شامل ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نکل کر پیچھے کی طرف چلے جائیں. اب یہ خود تو اپنا سینہ بالکل استقبال قبلہ کا لحاظ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے, لیکن وہ جو گزرنے والے ہوتے ہیں نا, جس کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے دھکا دے دے کر گھما دیتے ہیں, تو دو چار افراد اگر گزرتے ہیں تو ہر ایک کے گزرنے پر اس کا سینہ کچھ نہ کچھ قبلے سے پھرتا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں, کچھ نہ کچھ پھرنے کی جو صورت ہے نا, اگر وہ سینے کا پھرنا 45 ڈگری دائیں 45 درجے بائیں, تو جیسے 90 ڈگری کے اینگل سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اب وہ اگر 45 درجے اس طرف کو اور 45 ڈگری اس طرف کو, اس کے اندر اندر ہی اگر اس کا سینہ رہتا ہے تو اس کا رخ گویا کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہی مان لیا جائے.
ٹھیک.
تو جو آپ کا سوال ہے اس میں عام طور پہ اگر کوئی نکل رہا ہے, حالانکہ نمازی سے یوں ٹکراتے ہوئے جانا جس میں نماز پڑھنے والے کو خلل آ رہا ہے, وہ ہل جاتا ہے پورا, اگر اس انداز سے اگر کوئی نمازی کے ساتھ سامنے سے اس کے ٹکراتے ہوئے گزرتا ہے تو یہ تو جائز بھی نہیں ہوگا. نمازی کے سامنے سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے.
صحیح.
اور نمازی کے سامنے سے تو نہیں گزرا لیکن وہ اٹھتے ہوئے چیڑتا ہوا جا رہا ہے, اس سے نمازی یوں ہو جاتا ہے, اس کو اذیت ہوتی ہے, تو اس کی شرن اجازت نہیں ہے, تھوڑا صبر کر لیا جائے. تو عام طور پہ جو اگر کسی کے کندھے ہل جاتے ہیں کسی گزرنے والے کی وجہ سے, تو وہ غالباً 45 درجے کے اندر اندر ہی مطلب وہ رہتے ہیں, تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی. تو سینے کا قبلے کی طرف ہونا یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. تو اگر سینہ ہی قبلے سے پھرا ہوا ہو اور 45 ڈگری سے بھی زیادہ پھرا ہوا ہو تو اس صورت میں نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اور اگر قصدن نماز کے دوران اس طرح اس نے اپنا سینہ 45 ڈگری سے بھی زیادہ پھیر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. بلا قصد اگر ایسا ہوا ہے تو تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر یہ واپس آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی. رہا معاملہ چہرے کا, تو چہرے کا کعبۃ اللہ شریف کی سمت ہونا یہ واجب ہے.
صحیح.
اگر کوئی گردن کو یوں کر کے نماز پڑھتا ہے مثال کے طور پہ, عام طور پہ کوئی پڑھتا نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے کعبۃ اللہ شریف سے صرف منہ پھیرا ہوا ہے, سینہ کعبۃ اللہ شریف کے ڈائریکشن میں ہی ہے لیکن اس نے اپنا منہ کو پھیرا ہوا ہے, تو واجب ہے کہ قبلے کی طرف فوراً اپنا رخ پھیر لے, اور بلا عذر اگر ایسا کرے گا کہ اپنا چہرہ کعبۃ اللہ شریف کی سمت سے پھیر رہا ہے, جیسے نارمل ہم سلام پھیر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک موقع نماز سے نکلنے کا شریعت نے بتایا ہے, تو اگر کوئی کعبۃ اللہ شریف کی طرف چہرہ نہیں کرتا بس یوں کر کے نماز پڑھتا ہے, تو اس کا نماز پڑھنا مکروہ ہے, تحریمی ہوگا کہ یہ ایک واجب کا تاریخ ہے.
سب یہ مشرق و مغرب کی جانب, شمال اور جنوب کی جانب تو جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ چہرہ نہیں کرے اور قبلۃ کعبۃ اللہ شریف کی طرف رکھے, لیکن اگر کوئی اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ اپنے چہرے کو بالکل یوں جھکایا ہوا ہے, گردن اس قدر جھکائی ہوئی ہے کہ اس کا چہرہ سیدھی جانب ہونے کے بجائے نیچے کی جانب ہو رہا ہے, تو کیا حکم ہوگا؟
گردن کو اس طرح سے بالکل لٹکا لینا یہ بھی شریعت کو پسند نہیں ہے.
ٹھیک,
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک گردن شریف ہوتی تھی تو وہ اس میں جو نظر ہوتی تھی وہ سجدے کے مقام پہ, قیام کی حالت میں جو نظر مبارکہ تھی وہ سجدے کے مقام پر ہوتی, جس جگہ سجدہ کرنا ہوتا ہے پیشانی لگنی اس جگہ پہ نظر ہوگی, تو اس طرح کرنا یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں خشوع خضوع اس میں ہے کہ گردن کو بالکل یوں کر کے نماز پڑھیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, وہ گردن کو لٹکائے ہوا یعنی مرجھائے ہوا سا گویا وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خشوع تیری اس مڑی ہوئی گردن میں نہیں ہے, خشوع سنت پہ عمل کرنے سے حاصل ہو.
واہ,
تو اس حوالے سے گردن کو یوں جھکا کے بالکل پڑھنا یہ خلاف سنت ہے. سنت یہی کہ اپنے جسم کو نارمل, جس طرح ہم نارمل رہتی ہے ہماری گردن اسی کنڈیشن میں اپنے سر کو رکھیں, اور نظر قیام کی حالت میں سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے. نماز کے شرائط میں سے پہلی شرط طہارت ہے, دوسری ستر عورت ہے, تیسری استقبال قبلہ ہے, اور چوتھی شرط ہے وقت.
ٹھیک,
وقت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا,
صحیح,
تو کوئی چاہتا ہے میں ابھی عشاء پڑھ لیتا ہوں, تو جو نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو نماز کے شرائط میں سے یہ بھی ہے, تو اگر کوئی ابھی عشاء پڑھے گا تو اس کے عشاء کے فرض ادا نہیں ہوں گے, کیونکہ ابھی عشاء کا وقت باب المدینہ میں کراچی میں شروع نہیں ہوا.
ٹھیک ہے,
اچھا یہ وقت کا ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد پانچویں شرط ہے نیت. نیت کا معنی یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس نماز کی پرٹیکولر نیت ہو, جیسے فرض ادا کر رہے ہیں تو فرض نماز کا دل میں پختہ ارادہ ہو. نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. زبان سے کہنا یہ شرط یا فرض یا لازم نہیں ہے, البتہ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے نیت کے الفاظ کہہ لینا یہ ایک بہتر عمل ہے. تو اگر کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر فرض کی نیت کرنا ضروری ہے. اگر کوئی وتر ادا کر رہا ہے یا واجب نماز ادا کر رہا ہے جیسے منت والی نمازیں ہوتی ہیں, تو واجب کے اندر واجب کی نیت کرنا ضروری ہے. اور نفل نماز کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں,
صحیح,
بس مطلقاً میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ دل میں نیت ہے, اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتا ہے تو نماز شروع ہو گئی. نفل کے لیے کوئی خاص نفل کا کہنا ضروری نہیں ہے. واجب میں واجب کا کہنا, یعنی کہنے سے مراد یہ کہ دل میں واجب کا
خیال
ہونا یہ ضروری ہے. فرض میں فرض کی نیت کرنا ضروری ہے. سنت کے اندر جو سنت موقعہ ہیں جیسے ظہر سے پہلے کی چار سنت قبلیہ وغیرہ, تو ان سنتوں میں یا تراویح وغیرہ کی نمازوں میں اگر کسی نے نفل کی نیت سے بھی ان نماز کو پڑھ لیا, مطلق نیت سے بھی نماز کی نیت باندھ لی, تو بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن بعض فقہا فرماتے ہیں سنت کے اندر سنت کی نیت کرنا یہ ضروری ہے, اگر نفل کی نیت سے پڑھیں گے تو نہیں ہوں گی. تو اس لیے عام طور پہ ہمارے ہاں جب سنت پڑھی جاتی ہے تو اس کو نفل کوئی نہیں کہتا, جو عوامی انداز ہے اس کو سنت ہی کہا جا رہا ہوتا ہے. لیکن ایک تھوڑی سی نیت کرنے کے اندر نا الفاظ کا تھوڑا سا انتخاب بعض اوقات غلط ہو رہا ہوتا ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس انداز کی نیت نہیں کریں گے تو سنت ادا ہی نہیں ہوگی. تو سنتوں میں عام طور پہ نیت کرتے وقت کہ نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز سنت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اس طرح تو الفاظ نارمل ہوتے ہی ہیں. لیکن بعض نیت کرنے والے سنت واسطے رسول اللہ کے, اچھا ایسے بعض عوام میں اس طرح کے افراد سنے گئے ہیں کہ سنت واسطے رسول اللہ کے, تو یہ واسطے رسول اللہ کے نہیں ہے. تمام تر عبادتیں, تمام تر نمازیں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں. اس میں سنت میں نیت یوں کی جاتی ہے, نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز سنت, اور یہ سنت ہے رسول اللہ کی.
ٹھیک,
چار رکعت نماز سنت اور یہ سنت ہے رسول اللہ کی, یعنی حضور کا طریقہ. سنت مانے طریقہ, تو یہ نہیں ہوتا کہ سنت حضور کے لیے پڑھی جاتی ہے اور فرض اللہ کے لیے, ایسا نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں کے الفاظ کا ایسا خلاصہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سنت حضور کے لیے اور فرائض اللہ کے لیے, ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. آپ نفل پڑھیں گے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے, سنت پڑھیں گے تب بھی اللہ ہی کے لیے ہے, یعنی اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے سنت کے ذریعے, نفل کے ذریعے, فرائض واجب نماز کے ذریعے. ہاں یہ ہے کہ سنت میں یہ نیت کہ میں اس وقت چار رکعت سنت پڑھ رہا ہوں یا دو رکعت سنت پڑھ رہا ہوں, یہ حضور کے سنت کی اتباع میں پڑھ رہا ہوں, یہ نیت اگر کوئی کرنا چاہے تو یوں کر لے, ورنہ اتنا بھی کافی ہے کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں. اور یہ سب کو پتا ہے کہ سنت کس کی ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, حضور کی سنت ان حضور کی اداؤں میں سے ہی ادا ہے کہ آپ فرائض کے ساتھ ساتھ دیگر نماز کا بھی اہتمام کیا کرتے.
اگر یہ لفظ وہ کہے گا تو اس سے کچھ لوگوں کو شک و شبہ
نہیں, یہ کہنا
رسول اللہ کی تو کہا ہے,
یہ تو
واسطے رسول اللہ,
واسطے رسول اللہ کے یہ نہیں کہہ سکے,
واسطے رسول اللہ کے نہ کہا. اچھا اس سب ایک سوال میرے ذہن میں یہ آیا تھا, جب آپ وقت کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے کہ جیسے جب عشاء کا وقت ہے تبھی عشاء کی نماز پڑھے گا, مغرب کا وقت ہے تو ہی مغرب کی نماز پڑھے گا, تو کیا اگر کوئی پچھلی قضا ادا کرنا چاہ رہا ہے, جیسے کل کسی نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی, تو آج وہ مغرب کے وقت میں ہی وہ نماز پڑھے گا یا اس کے بعد وہ پھر کسی بھی وقت میں پڑھ سکتا ہے؟
اگر کسی کی کوئی نماز قضا ہو گئی نا, تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے مغرب قضا ہوئی تو اب اس کو اگلے دن مغرب میں پڑھنا ہوگا, عصر قضا ہوئی ہے تو اگلے دن عصر میں پڑھنا ہوگا, ایسا بالکل نہیں ہے.
ٹھیک,
جو بھی نماز گزشتہ قضا ہو چکی ہے اس کو اگلی کسی بھی نماز کے وقت میں پڑھا جا سکتا ہے, مغرب کو مغرب یا عصر کو عصر, فجر کو فجر میں نہیں, یہ پڑھنا کچھ ضروری نہیں ہے.
صحیح,
تو یہ کسی بھی نماز کو, کسی قضا جو ہو چکی ہیں پچھلی نمازیں, ان کو آئندہ کسی بھی نماز میں پڑھا جا سکتا ہے. البتہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اوقات مکروہ نہ ہوں.
ٹھیک,
تو شریعت مطہرہ نے چند اوقات ایسے رکھے ہیں کہ جن اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, ان اوقات میں جیسے صبح صادق ہوتی ہے, فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, پھر سورج جب نکلتا ہے اس کو طلوع آفتاب کہتے ہیں, تو طلوع آفتاب کے بعد سے لے کے 20 منٹ تک یہ دورانیہ, اور اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے کے 20 منٹ, اور ایک تیسرا وقت ہے کہ دن کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے جس کو زہو کبریٰ کہتے ہیں, سورج عین سر کی طرف ایک اختتامی عروج پر جب سورج پہنچ چکا ہوتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹھہر گیا ہے, تو اس پر ہمیں اپنا سایہ بھی ٹھہرا ہوا رکا ہوا سا معلوم ہوتا ہے, کافی دیر بعد پھر سایہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے, تو یہ جو وقت ہوتا ہے اس کو زہو کبریٰ کہتے ہیں, زہو کبریٰ کے وقت میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو ان تین اوقات میں قضاء عمری نہیں کر سکتے, پچھلی نمازوں کی قضا نہیں کی جا سکتی.
ٹھیک ہے جی, کافی سارے مسائل ہم نے آج نماز کے حوالے سے, نماز کی شرائط کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی. مدنی چینل دیکھتے رہیں, جڑے رہیں, ابھی ہمارا سیکوینس یہی رہے گا کہ ہم نماز کے مسائل بالخصوص ڈسکس کریں. ابھی بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب, میسیجز بھی میں پڑھ رہا ہوں, کافی انٹرسٹنگ میسیجز بھی ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی لیں گے, فی الحال کالز لیتے ہیں.
جی, میرے یہ گزارش تھی کہ یہ جب نماز کی رکعت میں آیت الکرسی اگر ایک رکعت میں مکمل نہ پڑھے, آدھی پڑھ جائے, تو کیا نماز ہماری مکمل ہو سکتی ہے؟
جی مفتی صاحب,
ان کا جو سوال ہے, آیت الکرسی پوری نہیں پڑھی اور آدھی آیت الکرسی پڑھ کے رکوع کر لیا, اور اگلی رکعت کے اندر پھر بقی آدھی پڑھ کے رکوع کر لیا, یعنی اگر دو رکعت کے اندر آیت الکرسی پڑھی گئی ہے تو نماز ہو جائے گی, اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی مختصر سورت جیسے سورہ کوثر, انا اعطیناک الکوثر, یا قل ہو اللہ احد سورہ اخلاص ہے, یا تو کوئی چھوٹی سورت پڑھ لیں, یا تین چھوٹی آیتیں پڑھ لیں, یا ایک بڑی ایسی آیت پڑھ لیں جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو. تو آیت الکرسی مطلب عمومی اعتبار سے 5-6 لائنوں میں پر مشتمل ہوتی ہے, تو اگر کوئی آدھی آیت الکرسی پہلی رکعت میں اور بقیہ آدھی دوسری رکعت میں پڑھ لیتا ہے تو جو شریعت مطہرہ نے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی ایک مقدار واجب قرار دی ہے تو وہ واجب یوں دو طرح سے دو حصوں میں آیت الکرسی پڑھنے پر ادا ہو جاتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، تو یعنی اس قدر احتیاط کرنا یعنی ضروری ہوگا کہ کم از کم اتنا آیت الکرسی کا حصہ پڑھ لے جو واجب کی مقدار ہو چکا ہو، یعنی آدھی کم از کم پڑھ چکا ہو،
آدھی پڑھ چکا ہے تو یوں ہر دو رکعت میں یوں آدھی آدھی آیت الکرسی پڑھ لینے سے نماز ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے جی، مزید کال۔
آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر ٹی وی چل رہا ہو تو سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران سجدے کرتے ہوئے اگر بھول جائیں، یعنی کہ ایک سجدہ کیا ہے یا دو سجدے کیے ہیں نماز کے دوران اگر بھول جائیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اگر دوسرا سجدہ بھی کر لیا اور بعد میں یاد نہیں رہا کہ ابھی میں نے ایک ہی سجدہ کیا ہے یا دو کیے ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
جی مفتی صاحب، ٹی وی چل رہا ہو تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟
نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ اپنا نماز پڑھنے کا جو اطراف کا ماحول ہے اس پر غور کرے کہ ایسی کوئی چیز نماز پڑھنے والے کے سامنے نہ ہو کہ جس میں جس کی طرف نظر پڑھنے سے نمازی کی نماز میں توجہ بڑھ جائے، خیالات ادھر ادھر منتشر ہوں۔ تو اب ٹی وی جب چل رہا ہوتا ہے تو اگر آپ آواز بند کر بھی دیں گے، اس کو سائلنٹ کر بھی دیں گے، تب بھی جو اس میں ویڈیو چل رہی ہے، جو پروگرام آ رہا ہے، وہ وقتاً فوقتاً چینج ہوتا رہتا ہے، اور نماز پڑھنے والے کے سامنے اگر ٹی وی ہے تو اس صورت میں اس کی نظر پڑھنے کا، دائیں بائیں بھی اگر ہے تو اس کی توجہ بٹنے کا یہ ذریعہ بنے گا، اور اگر اس کی آواز بھی آن ہے تو اس صورت میں مزید توجہ اور زیادہ بٹے گی۔ تو نمازی کو چاہیے کہ جب نماز پڑھے تو اپنے نماز کے دوران ٹی وی کو آف ہی کر دے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران اس طرح کی خلل والی چیزیں جس سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہو، اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔
ٹھیک ہے جی، تو
دوسرا جو سوال تھا سجدوں
کی تعداد بھول،
سجدے کی تعداد یہ بھول گئے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے دوران نماز، اس کو ایسا خیال ہوتا ہے کہ میں نے آیا ایک سجدہ کیا تھا یا دو سجدے کیے تھے، تو اب پچھلی رکعت کے اندر آدمی کو خیال آیا کہ پچھلی رکعت میں ایک سجدہ کیا یا دو کیے ہیں، تو اب ان کو چاہیے کہ اگلی رکعت کے اندر یہ ایک سجدہ اور کر لیں، یعنی اگلی رکعت میں دو سجدے ہیں تو دو کی جگہ تین سجدے کیے جا سکتے ہیں، تاکہ وہ جو ایک رکعت میں دو سجدے کرنا یہ فرض ہیں۔
صحیح،
تو اب ان کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ آیا میں نے دو سجدے کر کے فرض ادا کر لیے ہیں یا ایک رہ گیا ہے، تو ایسے موقع پہ اس کو اگلی رکعت کے اندر تین سجدے کر کے اس کی تکمیل کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، اس طرح نماز ان کی درست ہو جائے گی۔
سب ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ نماز کے حوالے سے آپ نے احکامات بیان فرمائے میسج میں، نماز کی صحیح نیت کن الفاظ سے کی جائے گی یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں؟
نماز کے اندر دیکھیں یہ الفاظ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ نیت کے اندر اتنا تعین بس ضروری ہے کہ میں اس وقت فرض پڑھ رہا ہوں، اس وقت سنت پڑھ رہا ہوں۔ ہاں اگر کوئی نیت کرنا چاہے تو نیت یوں کر سکتا ہے، نیت کی میں نے
جی
چار رکعت سنت موقعہ قبلیہ ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اور اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز میں یوں نیت کر لیں کہ نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز فرض ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام کے پیچھے ہیں تو پیچھے اس امام کے۔
ٹھیک ہے،
تو اس طرح الفاظوں میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ الفاظوں میں نیت نہیں کر رہے، دل میں آپ کے یہی نیتیں ہیں، تو اس طرح بھی نماز آپ کی ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے، میسج پر ایک اور سوال یہ ہے کہ رکو کرنا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی؟
رکو نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور فرض اگر رہ گیا تو پھر نماز نہیں ہوتی، اس نماز کو سجدہ سہو سے بھی اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا۔
ٹھیک ہے جی، دو کالز دے دیجیے گا۔
یہ کہ چرک کی جماعت ہو رہی ہو تو جماعت نکلنے لگی، کیا سنتے بعد میں پڑھ سکتے ہیں جماعت سے نماز فارغ ہو کے؟
صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کو بار بار پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور اس سے نماز ہو جاتی ہے نہیں، اور اگر پچھلی نمازیں اس طرح پڑھی گئی ہو تو ان کا کیا حکم ہے؟
ٹھیک ہے جی، فجر کی سنتیں ادا کر رہے ہیں اور جماعت مکمل ہونے کا اندیشہ ہے، تو کیا سنتیں پڑھیں گے یا جماعت کی طرف جائیں گے؟
اگر فجر کی جماعت قائم ہو چکی ہے اور نماز پڑھنے والے کو اتنا اطمینان ہے کہ اگر میں نماز سنت ادا کروں گا اور سنت ادا کرنے کے بعد میں فرض جماعت کے اندر شامل ہو جاؤں گا تو ان کو چاہیے پہلے سنت پڑھیں، اور اگر خطرہ ہے کہ اگر میں نے سنت شروع کی تو سنت ختم ہونے سے پہلے ہی فرض کی جماعت ختم ہو جائے گی، امام صاحب سلام پھیر لیں گے، تو اب ان کو چاہیے کہ سنت نہ پڑھیں بلکہ امام کے ساتھ فرض کی جماعت فجر کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔
ٹھیک،
فجر کے علاوہ بقیہ جو نمازیں ہیں ان نمازوں میں جب جماعت قائم ہو جائے تو اب سنتیں نہیں پڑھیں گے، جیسے ظہر کی چار سنت نہیں پڑھی تو جماعت قائم ہو گئی تو اب پہلے جماعت میں شامل ہوں گے، سنتیں بعد میں پڑھیں گے۔ دوسرا جو سوال تھا کہ سورہ فاتحہ بار بار نماز میں پڑھنا کیسا ہے، تو سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے اور اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہی واجب ہے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کا تکرار کیا، یعنی سورہ فاتحہ پوری پڑھ لی ہے، ابھی سورہ شروع نہیں کی،
صحیح،
پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو سجدہ سہو لازم ہوگا اگر یہ بھولے سے ہوا ہے، کہ سورہ فاتحہ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہی واجب ہے، دو مرتبہ پڑھنے سے واجب چھٹ جائے گا۔ بھولے سے ایسا ہوا تو سجدہ سہو کریں، اور جان بوجھ کے ایسا اگر کسی نے کیا ہے تو سجدہ سہو ہوتا ہے بھولے سے کسی واجب کے چھٹنے کی وجہ سے، جان بوجھ کے کوئی واجب چھوڑیں گے تو سجدہ سہو کافی نہیں ہے، اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا۔
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا اس سے واجب ہے، کسی نے یہ واجب ادا کر لیا،
جی جی،
لیکن اس کے ساتھ پھر سورت ملانا یہ بھی ایک واجب ہے،
واجب،
لیکن وہ سورت ملانے کی بجائے پھر اسی نیت سے سورت فاتحہ پڑھ لینا کہ وہ واجب دوسرا والا جو ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، تو کیا ایسی صورت میں بھی یہ تکرار کہلائے گا؟
یہ تکرار کہلائے گا،
ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کیا جائے،
اس طرح نہیں کریں گے۔
اچھا، پہلے اگر کسی نے ایسی نمازیں پڑھی ہوں کہ جس میں سورہ فاتحہ کا تکرار بار بار ہو تو اب کیا حکم ہوگا؟
اب اس میں یہ ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کیا ہے یا بھولے سے ایسا ہو جاتا تھا، بھولے کا حکم بتا دیا سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی لیکن سجدہ سہو نہیں کیا ہوگا، یا جان بوجھ کے اگر کسی نے ایسا کیا تھا تو سجدہ سہو کافی نہیں تھا، تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر بھولے سے یا جان بوجھ کے اس طرح کرنے کے ساتھ ایک معمول رہا ہے تو جو نمازیں اس طرح پڑھی ہیں ان نمازوں کا اعادہ کرنا ہوگا۔
ٹھیک ہے جی، ایک ویڈیو کال ہے ہمارے پاس، آئیے دیکھتے ہیں۔
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کن کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟
ایک مفصل سوال ہے، کن کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے، اگر اس کا کوئی اجمالی جواب ہو،
کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے، اس کی پوری تفصیل جاننا ہو تو اس کے لیے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک آسان جو ایک طریقہ جو معلومات پر مشتمل ہے وہ تو نماز کے احکام کے اندر مفسدات نماز کے ٹاپک کو پڑھ لیا جائے۔ مزید تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو بہار شریعت میں نماز فاسد کرنے والی چیزوں کا بیان پڑھا جا سکتا ہے۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کا کوئی چیز کھانا، کوئی چیز پینا، کسی سے گفتگو کرنا، کسی کو سلام کرنا، کسی نے سلام کیا تو اس کو جواب دے دینا، تو اسی طرح کسی کو چھینک آئی اور نماز پڑھنے والے نے اس چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر اس کو یرحمک اللہ کہا، کوئی شخص یعنی غمگین ہے، کوئی یعنی ایسی غم کی خبر سنا دی، کسی کے اچانک انتقال کرنے کی خبر سنا دی اور نماز پڑھنے والے کی زبان سے حسب معمول نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو نماز ٹوٹنے کے بہت سارے اسباب ہیں، نماز کی حالت میں اگر کوئی بے وضو ہو گیا تو اس صورت میں بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے،
تو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ وسیع ٹاپک ہے، اور جس طرح مفتی صاحب نے رہنمائی فرمائی کہ اس کو کتاب سے پڑھ لیا جائے تو بھی درست ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ سلسلوں میں اس کو باقاعدہ ایک ٹاپک کے طور پر لے کر آئیں اور اسے شامل کریں۔ آئیے بھی ایک ویڈیو سوال شامل کریں۔
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے۔
نماز کے اندر شرائط تو چھ ہیں
جی،
لیکن نماز میں فرائض سات ہیں۔
ٹھیک ہے،
جو نماز کی چھ شرطیں نا، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، تو تکبیر تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا، تو یہ نماز کی شرائط میں سے آخری شرط ہے لیکن نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے۔ تو نماز کے سات فرائض ہیں، پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا فرض ہے قراءت، چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، پانچواں فرض ہے دو سجدے کرنا، اور چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ، یعنی جب ہم نماز سے فارغ ہونے کے لیے آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو اس بیٹھنے کو قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ نماز کے فرائض میں سے چھٹا فرض ہے اور اس کے بعد ساتواں فرض ہے خروج بسنعہ، یہ عربی کے الفاظ ہیں، اس کا معنی ہے کہ نمازی کا اب نماز سے نکلنا۔
ٹھیک،
تو اس موقع پر سلام پھیرا جاتا ہے، تو سلام کے ذریعے سے نماز سے نکلنا واجب ہے۔ تو یہ سات فرائض ہیں، تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ، یعنی نمازی کا نماز سے نکلنا۔
نکلنا نماز کے احکام امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیف ہے، اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور جو کتاب ہے امیر علیہ سنت کی، فیضان نماز، اسے حاصل کیجئے۔ اس میں نماز کی ترغیب پر مشتمل روایات بھی ہیں اور نماز کے احکام بھی کچھ نہ کچھ بیان کیے گئے ہیں، تو اس کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر مزید تفصیل سے سیکھنا چاہیں تو عوامی رہنمائی کے لیے گویا کہ ایک کتاب بہار شریعت ہے، اور پھر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور بھی کتب ہیں، اور بھی ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فقہ انفی کے بنیادی مسائل اگر جاننا چاہیں گے تو بہار شریعت اس کے لیے ایک بہترین معاون ثابت ہوگی۔ اس کتاب کو لیا بھی جائے، پڑھا بھی جائے، تو انشاءاللہ عزوجل عمل کا جذبہ بھی بڑھے گا اور درست طریقہ بھی معلوم ہوگا۔ سوال ہے کہ عصر کے فرض کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟
عصر کے جو فرض ادا کر لیے جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔
ٹھیک،
تو سنت جو نماز ہے وہ چاہے سنت موقعہ ہو یا غیر موقعہ، وہ نفل کے زمرے میں شامل ہیں۔
ٹھیک ہے،
تو اگر کسی کی عصر سے پہلے کی چار رکعت سنتیں رہ گئی تھیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ جماعت ہو گئی، اب میں اس کو پڑھ لوں، تو اب ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ طواف کیا جاتا ہے نا، تو طواف کعبہ کرنے کے بعد دو رکعت نماز طواف واجب ہے۔
صحیح،
لفظ واجب وہاں پر وہ واجب ہوتی ہے، آدمی کو پڑھنی ہوگی، نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ اس کا ٹائم مطلب لائف ٹائم ہے، بہتر یہ ہے کہ طواف کے فوراً بعد ہی پڑھ لیا جائے، لیکن یہ نماز واجب ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے نفل ہے، واجب کا اس پہ اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ اگر کسی نے عصر کے فرض ادا کر لیے، اس کے بعد طواف کیا، طواف کے بعد اگر وہ اب نماز پڑھنا چاہتا ہے نا، تو یہ نماز طواف اس ٹائم نہیں پڑھ سکتے۔
ٹھیک،
کیونکہ اگرچہ اس کو واجب کہا جا رہا ہے، لیکن یہ اپنی اصل کے اعتبار سے نفل ہے، تو اس لیے عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد طواف کے نفل ابھی نہیں پڑھے جائیں گے۔ اب مغرب کا ٹائم ہونے کے بعد پھر اس کا ٹائم، پھر یعنی کراہت ختم ہو جائے گی، اب مغرب کا وقت ہونے کے بعد پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اس کو مغرب کے فرض اور سنت وغیرہ کے بعد بھی نماز طواف بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، ویڈیو کال ہے ہمارے پاس، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔
میرا سوال ہے، اگر عشاء کی نماز کا وقت نکل جائے تو کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز کا آخری وقت کب تک ہے؟
ٹھیک ہے، عوام میں کنفیوژن یہ بھی پائی جاتی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر سو گئے تو پھر وقت گیا۔
عشاء کا وقت جب شروع ہوا تو صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے پورا وقت عشاء کا ہے۔
ٹھیک،
اگر عشاء کی جماعت نکل گئی،
صحیح،
تو جماعت نکلنے کو یہ نہیں کہیں گے کہ نماز قضا ہو گئی۔ بہت سے لوگ یہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے نماز مغرب کے وقت آئے، لیٹ آئے، وہ جماعت ہو چکی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مغرب قضا ہو گئی۔ عشاء کے وقت مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عشاء قضا ہو گئی۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے اس نماز، جو فرض نماز تھی، اس کا وقت ختم ہو جانا۔ تو جب تک نماز کا وقت ختم نہیں ہوگا، وہ نماز قضا نہیں کہلائے گی۔ تو عشاء کا وقت جب شروع ہوا، مغرب کا وقت ختم ہوگا، عشاء کا وقت شروع ہوگا، صبح صادق تک یہ پورا اس کا وقت ہے عشاء کا۔ تو رات 12 بجے بھی اٹھ کے کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، 2 بجے بھی اٹھ کے پڑھ سکتا ہے، 3 بجے بھی اٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ تو عمومی طور پر پاک و ہند میں، جیسے اس وقت کراچی کے حساب سے اگر ٹائم بتایا جائے، تو کراچی میں 4 بجے تک تو عشاء کا ٹائم رہتا ہے، کبھی کبھی 4:12 پہ آ کے سحری کا وقت ختم ہو تو ہو، ورنہ عمومی طور پہ 4 بجے تک کراچی میں عشاء کا وقت رہتا ہے رات میں۔ تو نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھے بغیر نہ سوئیں۔ اگر کسی نے نماز عشاء کی نہ پڑھی ہو تو پڑھ کر سوئیں، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں الارم لگا رہا ہوں، 3 بجے اٹھ کے پڑھ لوں گا۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ الارم جو ہے نا، وہ اس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ اے ایم اور پی ایم۔ اب آپ کو 3 بجے اٹھنا ہے تو آپ کو اے ایم کرنا ہوگا نا،
جی
3 AM. अब उसकी जगह PM पे आप समझे कि ये हम रात को 3 बजे उठेंगे तो ये मिस्टेक हो जाती है. तो इसलिए अगर किसी ने ईशा की नमाज ना पढ़ी हो तो उसको चाहिए कि पढ़ने के बाद ही आराम करे.
ठीक है, मुझसे आखिरी सवाल ये कि नफिल में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ना भूल गए, अब क्या हुक्म है?
सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत का मिलाना या 3 छोटी आयत या 1 बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, इसका मिलाना वाजिब है.
ठीक है,
अब वो वाजिब की अदायगी सूरह इखलास से भी अदा हो जाती है, सूरतुल कौसर से भी अदा हो जाती है. अगर किसी ने नहीं पढ़ा,
ठीक है,
चाहे वो नफिल नमाज हो, चाहे वो फर्ज नमाज हो या सुन्नत मौकदा या वाजिब हो, मिलाना सूरत का वाजिब है. अगर ये वाजिब रह गया तो भूले से रह जाने की सूरत में सजदा सहव किया जा सकता है, और अगर सजदा सहव नहीं किया तो नमाज को फिर दोबारा से पढ़ना होगा.
जी मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला आपने मुलाहज़ा फरमाया. अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए. आमीन. बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम.
न जाने मसाइल दो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन छे, हमको रब से मिला है, चलो पूछे कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले को किस में रब की रजा है, रब की रजा है.